بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تحفة الأطفال في تربية الأشبال سو صحیح احادیث کا ایک مجموعہ ہے جس کو انشاءاللہ اس کورس میں مکمل کیا جائے گا اور اس کی ترتیب کچھ یوں ہوگی روزانہ کی بنیاد پہ ہم پانچ حدیثیں یاد بھی کریں گے ترجمہ بھی پڑھیں گے اور اس کی اختصار کے ساتھ شرح بھی پڑھیں گے اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ حدیث کے راوی کے متعلق دو تین چیزیں ہمارے سامنے ضرور آئیں ان کا نام ہے اور ان کی وفات ہے اور ان سے کتنی روایات ہم تک پہنچی ہیں تو آج سے ہم پہلی حدیث سے آغاز کرتے ہیں خلوص نیت قبولیت عمل کی بنیادی شرط ہے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا يقبل من العمل نہیں قبول کرتے الا ما كان له کوئی بھی عمل سوائے اس کے وہ عمل ہو اللہ کے لیے خالصاً خالص وابتغی به اور اس عمل کے ساتھ یہ خواہش کی جائے وجہہ کہ اس کی رضا مندی حاصل ہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اسی کے لیے کیا جائے اور جس سے اس کی رضا مقصود ہو حدیث کے راوی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان کا نام ہے صدی بن عجلان بن وہب الباہلی ان کی کنیت اور لقب ابو امامہ کے ساتھ معروف ہے شام کے اندر سب سے آخر میں یہ صحابی فوت ہوئے ہیں 86 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے دور میں 250 روایات اس مبارک صحابی سے ہم تک پہنچی ہیں حدیث کا مفہوم یہ ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں نیک اعمال کی طرف پیش قدمی کرنا یہ مشروع ہے اور کون سا عمل مکمل ہونے کے بعد قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے جہاں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ شریعت کے مطابق بھی ہو یعنی سنت کے مطابق بھی ہو ہر وہ عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو اور وہ شریعت کے موافق نہ ہو اور اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو ایسے عمل میں کوئی خیر نہیں اس حدیث کا سبب ورود کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب یہ بات فرمائی سنن النسائی کی ایک روایت ہے 3140 سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کرنے لگا ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما له کیا خیال ہے آپ کا؟ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اس آدمی کے متعلق جو جہاد میں اس لیے شریک ہوتا ہے کہ اسے اجر بھی ملے اور اس کی شہرت بھی ہو؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا شیء له، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ فاعادها ثلاث مرات، تین مرتبہ اس شخص نے یہ سوال کیا۔ یقول له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا شیء له، آپ نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا، اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ عز الجلال صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دو باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ یہ واحد صحابی ہے جو ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں، رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا احرک بشفتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور میں اپنے ہونٹوں کو حرکت دے رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، لم تحرک شفتیک، آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دے رہے ہیں کیوں؟ تو میں نے کہا، اذکر اللہ، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس صحابی کو یہ حدیث اتنی اچھی لگی، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، نجات اس شخص کو ملے گی جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہوگی۔ کچھ صحابہ کے امتیازات ہیں نا، ویسے تو تمام صحابہ جنتی ہیں، عدول ہیں۔ ان کا دوسرا ایک ایسا خوبصورت قصہ ہے، اتفاق سے کہیں گئے تو لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی نا، تو بھوک کی وجہ سے یہ سو گئے، خواب میں ہی کسی نے ان کو پیالہ بھر کے دودھ کا دیا اور انہوں نے پی لیا۔ جب بیدار ہوئے تو واقعتاً یہ سیر ہو چکے تھے۔ تو حدیث کے ترجمے اور اس کے راوی کے مختصر حالات کے بعد حدیث کا مفہوم اور اس کا سبب ورود آپ نے سنا، تو آئیے اس کی معمولی سی شرح کے متعلق۔ انسانی عمل اس وقت تک اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اس میں بنیادی طور پر تین شرائط نہ ہوں۔ بعض نے اگرچہ دو کا تذکرہ کیا ہے اور بعض نے تین کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی شرط، اللہ رب العزت پر پختہ ایمان۔ جب تک ایمان نہیں، کافر جتنا بھی اخلاص اختیار کر لے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اسی بات کو اللہ عز وجل نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، سورة الانعام میں 8:2، الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے شرک کی، ظلم کی آمیزش نہیں کی، ان کے لیے ہی امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ عز و جل نے فرمایا، سورۃ یونس علیہ الصلاۃ والسلام آیت کے نمبر 9، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم قلوبهم بإيمانهم. بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے, اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ہدایت پہ رکھتے ہیں. عمل کی قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, اخلاص کے ساتھ کیا جائے. اور اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ تجرید القصد تقربا الى اللہ عز وجل عن جميع الشوائب, اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ارادے اور نیت کو ہر قسم کے شبے سے پاک کر لینا, یہ اخلاص ہے. اس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا. اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے نسیان رؤية الخلق لدوام النظر الى الخالق, کسی بھی عمل میں اللہ کی طرف اتنی مضبوط توجہ ہو کہ انسان کی یاد میں مخلوق آئے ہی نہ, اسے پرواہ ہی نہ ہو مخلوق کی. اس لیے اخلاص کے ساتھ جب انسان عمل کرتا ہے ایمان کے بعد تو یہ عمل قبول ہوتا ہے. اس لیے فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, یہ ایکسیلنس کا درجہ ہے کیا؟ أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ, خالص عمل اور ثواب, صحیح عمل, خالص جو اللہ کے لیے ہو, اور اصوب صحیح عمل جو سنت کے مطابق ہو. نیت جب انسان کی خالص ہوتی ہے تو اس کا عمل قبول ہوتا ہے. حدیث آپ نے سنی, نیت جب خالص ہو تو رب تعالیٰ صرف عمل کو قبول نہیں کرتے, اس بندے سے راضی بھی ہو جاتے ہیں. ارشاد ربانی ہے فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہے تو اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ واحد ایک خوبصورت رویہ ہے نیت کے اخلاص کا کہ انسان کی عادت اور ضرورت کو اللہ عبادت بنا دیتے. حدیث کے الفاظ ہیں, صحیح الجامع کی روایت ہے 5941, من اتا فراشہ, جو شخص اپنے بستر پہ آتا ہے, وہو ینوی, اور وہ نیت کرتا ہے, ان یقوم یصلی من اللیل, کہ وہ رات کو تہجد پڑے گا, فغلبت عیناہ, نیند کا غلبہ اس پہ ہو جاتا ہے, حتی یصبح, یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے, اور وہ کچھ بھی نماز نہیں پڑھ سکا, کتب لہ ما نوا, اس کی نیت کی روشنی میں ہی تہجد رات کی اس کے نام اعمال میں لکھوا دی جاتی ہے, وکان نومہ صدقۃ علی من ربہ عز وجل, اللہ تعالیٰ اس کی نیند کو بھی بطور صدقہ لکھوا دیتے ہیں. اخلاص والا عمل جہاں قبول ہوتا ہے, انسان کی عادت اور ضرورت عبادت بنتی ہے, وہاں یہ عمل باعث برکت بھی بنتا ہے. ارشاد ربانی ہے سورۃ الشورى 2:0, من کان یرید حرس الآخرة نزد له فی حرسه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤت بركاته منها وما له في الآخرة من نصيب. جو شخص آخرت کے اجر و ثواب کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے اور برکتوں سے نواز دیں گے, اور جو شخص دنیا کے مال و متاع کا ہی ارادہ کرتا ہے تو ہم اسے دنیا میں تو کچھ دیں گے لیکن ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اخلاص ہی ایک ایسی دولت ہے کہ اللہ عز الجلال اس امت کی مدد فرمائیں گے تو اخلاص کی وجہ سے. صحیح الجامع 2388. انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها. بلا شبہ اس امت کی مدد اللہ عز الجلال فرمائیں گے تو ان کمزور لوگوں کی وجہ سے جو لوگوں کے نزدیک تو کمزور ہیں لیکن بڑے ہی مخلص ہیں. کیسے لوگ؟ بدعوتهم, جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں. وصلاتهم, اور نماز کے پابند ہیں. واخلاصهم, اور ان کے اخلاص ہیں, ان کو اللہ نے نیت بڑی خالص دی. علی بن فضیل اپنے باپ سے کہتے ہیں یا ابتی ما احلا کلام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابا جان ایک بات تو بتائیے, یہ صحابہ کرام کی باتوں میں لذت اور مٹھاس کتنی ہے. فقال یا بنی, بیٹا, او تدری لما حل, جانتے ہو ان کی زبان سے نکلنے والی باتوں میں حلاوت اور مٹھاس اور لذت کیوں ہے؟ قال لا یا ابتی, اے ابا جان میرے علم میں نہیں. قال لانہم اراد اللہ بے, وہ بات ہی وہ کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو رب تعالیٰ نے ان کے ہر بات میں لذت پیدا کر دی. تو عمل کی قبولیت کی دوسری شرط تھی اخلاص, اور تیسری شرط ہے سنت کے مطابق عمل ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے 2697. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس فیہ فہو رد, جو شخص نئی بات پیدا کرتا ہے دین میں, ما ليس فیہ, اور دوسری روایت میں ما ليس منہ, فہو رد, وہ مردود ہے. اور سچ کہا علماء نے السنة سفینة نوح, سنت کے مطابق عمل کرنا یہ تو ایسے ہیں جیسے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی تھی. من رکبہا نجا, جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا ہلک, اور جو کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو جب تک سنت کے مطابق عمل نہ ہو, خواہ دنیا جہان کا اخلاص انسان کے اندر ہو, عمل پھر بھی قبول نہیں ہوتا. تو عمل کی قبولیت کی بنیادی طور پہ تین شرطیں ہیں. کون سی؟ اللہ عز الجلال پر ایمان, اخلاص کے ساتھ وہ عمل ہو, اور تیسرا پہلو. یہ تینوں اجزاء جب انسان میں جمع ہوتے ہیں تو یہ اصل متقی بنتا ہے, اور اللہ عز الجلال نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ عز الجلال متقی لوگوں سے عمل قبول کرتے ہیں. انما يتقبل الله من المتقين, اللہ تو متقی لوگوں سے ہی قبول فرماتے ہیں. سورة المائدہ 2:7. قبولیت کے بنیادی طور پہ تین مراتب ہیں. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو صرف عذاب سے بچتا ہے, اسے ثواب نہیں ملتا. یعنی اس جلدی جلدی میں اس نے کام کیا کہ عذاب سے بچ گیا لیکن اسے اجر و ثواب نہیں ملا, جیسے کوئی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے. قبولیت کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ عذاب سے بھی بچ گیا اور اسے اجر و ثواب سے بھی نواز دیا گیا. اور تیسرا اور آخری مرتبہ یہ ہے, امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ اس کے عذاب کو بھی دور کر دیتے ہیں اور اجر و ثواب بھی عطا کر دیتے ہیں, اور اللہ تمام فرشتوں کے سامنے خود اس بندے کی تعریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو ایسا ہی بنائے جو مقبولیت کا آخری اور خوبصورت درجہ ہے. دوسری حدیث, لا الہ الا اللہ کی فضیلت. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ نفعته یوما, جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ ذو الجلال کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, نفعته یوما, یہ گواہی زندگی میں اسے ضرور نفع دے گی, من دہر یصیبہ قبل ذلک ما اصابہ, چاہے اس سے پہلے جو بھی اسے مصیبت آئی, یعنی جو بھی اس سے گناہ ہو چکا, یہ گواہی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لا الہ الا اللہ یہ کس قدر عظیم کلمہ ہے, جس کے متعلق انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں, جن کا نام ہے انس بن مالک بن نضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار, اور ان کی کنیت تھی ابو حمزہ. 93 ہجری میں یہ بصرہ میں فوت ہوئے ولید بن عبد الملک کے دور میں, اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ صحابہ کرام میں آخری صحابی تھے, اگرچہ طفیل بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آخر میں فوت ہوئے 110 ہجری میں. 2286 روایات انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم تک پہنچی ہیں. حدیث کا مفہوم یہ ہے, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب کوئی مسلمان زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کلمے کو زبان پہ لانے کے ساتھ یہ یقین بھی کر لے کہ اللہ عز وجل کے سوا واقعتاً کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور پھر وہ عبادت کو سمجھے اور یقین کر لے کہ اللہ عز وجل کے اس مبارک کلمے کو سمجھنے کے بغیر اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بغیر نجات نہیں. جب یہ یقین اس کے اندر پیدا ہو جائے تو زندگی میں جو بھی اس سے گناہ ہوا ہو, مالک الملک اس گواہی کو ان گناہوں سے نجات کا باعث بنا دے گا. اس حدیث کی روشنی میں دو باتیں سمجھنے والی ہیں. لا الہ الا اللہ کے تقاضے اور شروط کیا ہیں, اور ان شروط کی اہمیت کیا ہے. حسن بن عمیرہ بیان کرتے ہیں, حسن سے کہا گیا, ان ناسا یقولون, لوگ کہتے ہیں, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس شخص نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. قال, تو وہ کہنے لگے, من قال لا الہ الا اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, فادا حقها وفرضها, اور پھر اس کے حقوق و فرائض کو ادا کیا, دخل الجنہ, حسن بصری فرمانے لگے وہ جنت میں جائے گا. سعید بن رمانہ بیان کرتے ہیں, وهب ابن منبه سے کہا گیا الیس مفتاح الجنة لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ قال نعم، کیوں نہیں؟ ولیکن لیس مفتاح الا له اسنان، لیکن کوئی بھی چابی ایسی نہیں ہوتی جس کے دندانے نہ ہوں، فمن جاء به باسنانه فتح، جو اس کے دندانے لے کر آئے گا وہ تالا کھول لے گا، اس کے لیے کھول دیا جائے گا، والا لم يفتح، اور جو نہیں لائے گا وہ تالا بھی اس کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ تو ان شروط اور تقاضوں کو سمجھنا ضروری ہے جن کے بغیر کلمہ لا الہ الا اللہ کی صحیح فہم بھی نہیں ہوتی، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے بھی نہیں ہوتے۔ تو لا الہ الا اللہ کی شروط اور تقاضے کون سے ہیں؟ بنیادی طور پہ لا الہ الا اللہ کی شروط اور تقاضے یہ آٹھ ہیں۔ علم، علم کا معنی یہ ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب اور معنی جانے، اس کلمے میں کس بات کا اثبات ہے اور کس بات کی نفی ہے، معبودان باطلہ کی نفی ہے، صرف ایک اللہ عز وجل کا اثبات ہے۔ اس لیے ترجمہ کرتے وقت ترجمہ کیا کرنا چاہیے؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ ذو الجلال کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، کیونکہ یہ ترجمہ تو مشرک بھی کیا کرتے تھے، وہ رب تو مانتے تھے، رازق تو مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے یہ اکیلی ذات عبادت کے لائق نہیں، لات منات عزا بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو خالص اللہ کی ذات کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا، اس بات کا علم حاصل کرنا یہ پہلی شرط ہے۔ حدیث میں آتا ہے من مات وهو يعلم اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں مرے گا وہ جانتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح مسلم 2:6۔ دوسری شرط یقین، اس کلمہ پر آدمی کا مکمل اطمینان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی معبود برحق ہیں، اس میں شک نہیں آنا چاہیے۔ اللہ عز وجل قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورة الحجرات 1:5، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ یقیناً مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر وہ شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوئے۔ تو یقین کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ بھی ہے نا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2:2:7:8، ما من نفس تموت، کوئی بھی جان جب موت کا مزہ چکھتی ہے، وہی تشہد، اور اس بات کی گواہی دے، اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ اللہ عز وجلال کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، یرجع ذلک الی قلب موقن، اور کیسے وہ گواہی دیتا ہے؟ یقین قلب سے گواہی دیتا ہے. ہوتا کیا ہے پھر؟ الا غفر اللہ لہا, تو مالک الملک اسے معاف کر دے. تیسری شرط اخلاص. بندہ مومن اپنی تمام عبادات کو خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہی کرے, جس کے بارے میں وہ یہ لفظ بول رہا ہے لا الہ الا اللہ. اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے سورۃ الزمر 1:1, قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین. آپ فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے میں اللہ کی عبادت اس کے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے کروں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے 99 اور ایک دوسری جگہ پہ بھی 657, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ, میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا قیامت کے دن, من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه, جو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, لیکن یہ گواہی کیسے دے؟ خالصا من قلبه, اپنے دل و جان سے خالص ہو کر. لا الہ الا اللہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے اتنی محبت ہو کہ دنیا میں کسی کے ساتھ اتنی محبت نہ ہو. اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ 165, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت کے علاوہ ایسے شریک بناتے ہیں جن سے وہ ایسے محبت کرتی ہیں جیسے اللہ رب العزت سے کی جاتی ہے. مومن سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو چوتھی شرط, جب تک دل میں محبت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تو اس نے کلمے کا معنی ہی نہیں سمجھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, صحیح بخاری کی روایت 16, صحیح مسلم کی روایت 163, سلاسن من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان, تین خصلتیں جب کسی میں آ جائیں تو وہ ایمان کی لذت اور حلاوت کو پا لیتا ہے. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت پوری کائنات سے بڑھ کر ہو. پانچویں شرط صدق. بندہ مومن جو کلمہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے لا الہ الا اللہ, وہ اس میں سچا ہو, اس کی زبان اس کے دل اور اس کا دل اس کی زبان کے موافق ہو. اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز وجل فرماتے ہیں سورة العنکبوت آیت کا نمبر ہے 3, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی جان لے گا جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں. اور اس کی ایک چھوٹی سی نشانی ہے سچے اور جھوٹے کی. سچے کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی توحید بیان کی جائے تو تو مومنوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، ان کے چہروں پہ خوشی کی لہر دوڑتی ہے، اور جو جھوٹے انسان ہوتے ہیں جب توحید کی بات ہو تو ان کے اندر انقباض آ جاتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، انقباض، چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور مسلطوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، تو یہ سچائی اور جھوٹے ہونے کی ایک واضح دلیل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، سلسلہ صحیحہ 712، من شہد ان لا الہ الا اللہ صادقا دخل الجنہ، جو گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیسی گواہی؟ صادقا، صدق نیت سے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کی چھٹی شرط، بندہ مومن جب کلمہ زبان پہ لاتا ہے تو اس کے اندر انقیاد ہو، انقیاد اللہ کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے۔ اور اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے، سورۃ لقمان آیت کا نمبر 22، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے تابع کر دیا اور ہو بھی وہ نیکوکار محسن، تو تحقیق اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح الجامع کی روایت ہے 4369، انما المؤمن، بلا شبہ مومن کی مثال تو ایسے ہے، کل جمل الانف، نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح، حیثما قید انقاد، جہاں اس کو لے جایا جائے وہ چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا أُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَ، دوسری روایت میں آتا ہے کہ ویسے تو عادت نہیں ہے اونٹ کی پتھر پہ بیٹھنے کی، لیکن اگر اسے پتھر پہ بھی بٹھایا جائے تو بیٹھ جاتا ہے۔ مومن کی مثال یہ ہے، انقیاد ایسا ہونا چاہیے، سر تسلیم خم کرے اللہ کے فیصلوں پر، دل چاہے یا نہ چاہے مانے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والا۔ ساتویں شرط، قبول۔ آدمی جو کلمہ اپنی زبان پہ لا رہا ہے اس کے تقاضوں کو دل و دماغ سے قبول بھی کرے۔ اللہ عز الجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ صافات 35 and 36، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ بلا شبہ یہ تو وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو یہ تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودان کو چھوڑ دیں۔ تو جب تک دل و دماغ سے انسان قبول نہیں کرتا، اس وقت تک وہ کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ اور دوسری جگہ اللہ عز وجل نے فرمایا، سورۃ الاحزاب 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر وہ اپنی من مانی کرے. آٹھویں شرط, غیر اللہ کا انکار. لا الہ, کوئی بھی معبود برحق نہیں, الا اللہ مگر اللہ. اللہ تعالیٰ نے اللہ کی تلوار سے پہلے معبودان باطلہ کو اڑایا ہے اور پھر اللہ ذوالجلال نے اپنی ذات کا اثبات فرمایا ہے. غیر اللہ کی عبادت سے جب تک انسان برات کا اظہار نہیں کرتا اور اس کے باطل ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا, اس وقت تک اس کلمے کے اس نے تقاضے کو سمجھا ہی نہیں اور اس کلمے سے معرفت اس نے حاصل کی نہیں. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں سورة البقرہ
2-5-6. واللہ سمیع علیم.
جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا, طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ من عبد من دون اللہ فہو راض, اللہ کے علاوہ جو کسی کی عبادت پہ راضی ہو جائے, اپنی عبادت پہ راضی ہو جائے, یہ طاغوت ہے. شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے. جو طاغوت کا انکار کرتا ہے, جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ رب العزت پر ایمان لایا, تو یقیناً اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو ٹوٹتا نہیں ہے. اور اللہ عز و جلال خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں. طارق الاشجعی سے روایت ہے, صحیح مسلم 2-3, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, وکفر بما یعبد من دون اللہ, صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا بلکہ انکار کیا ہر اس باطل معبود کا جو اللہ عز و جلال کے سوا اس کی پوجا کی جاتی ہے. تو حرم ماله ودمه وحسابه على الله, تو اس کا مال اور اس کا خون حرام ہو گیا, یعنی اس کا خون نہیں بہایا جائے گا اور نہ ہی اس کا مال لوٹا جائے گا. وحسابه على الله, اور اس کا حساب اللہ رب العزت پر ہے. لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے بارے میں دو تین باتیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, صحیح الجامع 1104, سلسلہ صحیحہ 1497. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا, لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اس قدر عظیم ہے کہ جب کوئی یہ الفاظ کہہ دیتا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ چار کلمات, احب الی مما طلعت علیہ الشمس, پوری کائنات اگر مجھے مل جائے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنے یہ کلمات کہنے پہ مجھے خوشی ہوتی ہے. صحیح مسلم 6-8-4-7. لا الہ الا اللہ اس سے انسان جہنم سے بچ جاتا ہے. صحیح بخاری 4-5, صحیح مسلم 3-3. فإن اللہ حرم علی النار، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے، کس پر؟ من قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اور اس کلمے کے ساتھ رب کی رضا چاہتا ہے۔ چوتھی فضیلت، لمبی روایت ہے قیامت کے دن جب نیکیاں ایک شخص کی دیکھی جائیں گی کوئی نیکی نہیں ملے گی، برائیوں سے پلڑا بھرا ہوا ہوگا، اچانک فرشتہ ایک بطاقہ لے کے آئے گا، بطاقہ ایک کارڈ لے کے آئے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ سوچے گا اس کارڈ نے کیا دینا ہے مجھے۔ فوضعت البطاقة فی کفة، دوسرے خالی پلڑے میں اسے رکھا جائے گا، فطاشت السجلات، تو گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا اور اس کلمے کی وجہ سے رب تعالیٰ اسے جنت نصیب فرمائیں گے۔ پانچویں فضیلت، ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء، لا الہ الا اللہ کہنا یہ 99 بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، ادناها الہم، اور سب سے گھٹیا بلا، کم درجے کی بلا غم ہے، یعنی 98 بلائیں غم سے بھی بڑی بڑی ختم ہو جاتی ہیں جب زبان پہ یہ کلمہ لایا جائے۔ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ۔ تیسری حدیث، سلام عام کرنا محبت کا باعث ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افش السلام بینکم تحابو، تم آپس میں سلام کو عام کیا کرو، محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام ہے عبداللہ بن قیس بن سلیم بن حضار بن حرب الاشعری التمیمی۔ کنیت ابو موسیٰ ہے، 42 ہجری کو یہ مکہ میں فوت ہوئے اور مکہ میں ہی ان کو دفنا دیا گیا۔ 163 روایات ان سے مروی ہیں جو ہم تک پہنچی۔ اس حدیث کے اندر ایک عظیم مصلحت کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں کو جوڑا جا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو، اس سے دل صاف بھی ہوتے ہیں، محبت بھی بڑھتی ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں جنت میں بھی انسان جائے گا۔ سلام کو عام کرو، سلام کیا ہے؟ التعری من الآفات الظاہرة والباطنة، ظاہری اور باطنی آفتوں اور مصیبتوں سے خالی ہونے کی دعا دینا، جیسا کہ امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے المفردات میں 421، کہ جب انسان کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے میرے بھائی، اللہ تجھے ظاہری اور باطنی آفتوں سے سلامت رکھے، اور تجھ پہ اللہ ذوالجلال اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، اور تجھے ڈھیروں ڈھیر برکتوں سے نواز دے۔ کس قدر اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے لیے خاص کر لیا۔ السلام اسم من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وضعہ فی الارض، اللہ نے زمین میں اسے بھیجا ہی اس لیے ہے، فافشوه بینکم، اس کو آپس میں تم عام کرو۔ صحیح الجامع 36۔ 97 سلسلة صحيحة 1894. یہ ربانی ایک تحفہ ہے جو ہر مسلمان کو گھر جاتے وقت پیش کرنا چاہیے. ارشاد ربانی ہے سورة النور میں 6:1.
فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً.
جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ مومن سلام کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے لم بیت لکم. شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے اوئے آج یہاں سونے کی جگہ نہیں. جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے کھانا کھاتے وقت تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء. جاؤ کسی اور گھر، نہ یہاں کھانے کو کچھ ملے گا اور نہ ہی یہاں سونے کی جگہ. اور اگر کوئی سلام نہیں کہتا گھر جاتے وقت تو شیطان اعلان کرتا ہے ادرکتم المبیت، میں نے بکنگ کروا دی ہے آپ کی رہائش کی. اور جب بسم اللہ نہیں پڑھتا کھانا کھاتے وقت تو کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، آج یہاں سے ہی کھانے کھائیں گے اور یہاں ہی رات گزاریں گے. اس سے بچنے کے لیے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ اور گھر داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقی الرجل اخاہ فلیقل السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صحیح الجامع 790 سلسلہ صحیحہ 1403. جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے مسلمان سے تو اسے کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، صحیح مسلم 203. تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تمہارا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری آپس میں محبت نہ ہو جائے. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جب تم اسے بجا لاؤ گے تو تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے، اور جب تم محبت کرنے لگ جاؤ گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور وہ کون سی چیز ہے؟ افش السلام بینکم، سلام کو عام کرو اپنے درمیان. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 1087 سلسلہ صحیحہ 1493 افش السلام تسلمو، سلام کو عام کرو ہمیشہ سلامتی کے ساتھ رہو گے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں صحیح الجامع 1088 افش السلام کی تعلو، سلام کو عام کرو تاکہ تمہیں بلندیاں حاصل ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ، سب سے بڑا بخیل تو وہ ہے جو سلام کہنے میں بخل کرتا ہے، صحیح الجامع 1004. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام تو تقرب الہی کے حصول کا ذریعہ ہے. ان اول الناس باللہ من بدأهم بالسلام. سنن ابی داود 5197. اللہ کے ہاں سب سے قریب وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. یہ سلام تو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامع کی روایت 7865, سلسلہ صحیحہ 569, یا ایہا الناس, اے لوگو, افشوا السلام, سلام کو عام کرو, واطعموا الطعام, لوگوں کو کھانا کھلایا کرو, وصلوا الارحام, رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کیا کرو, وصلوا باللیل, اور رات کو تہجد پڑھا کرو, والناس نیام, جب لوگ سو رہے ہوں, تدخل الجنة بسلام, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور یہ مبارک کلمہ تو جنتیوں کا سلام ہے. اللہ عز وجل قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورة یونس علیہ الصلاة والسلام آیت کا نمبر 10,
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
جنتیوں کی پکار جنت میں یہ ہوگی, اللہ تو پاک ہے, اور ان کی دعا اس میں سلام ہوگی, اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. بلکہ اللہ عز وجل کے پیغمبر نے تو فرمایا سلام کو عام کرنے والا یہ جنت کے بالا خانوں میں ہوگا. صحیح ابن حبان کی روایت ہے 509, اور صحیح الترغیب کی روایت ہے 618. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایہا الناس, اے لوگو, افشوا السلام, سلام کو عام کرو. ان فی الجنت غرفا, بے شک جنت میں ایسے گھر ہیں, یرا ظاہرها من باطنها, جس کا ظاہر اس کے باطن سے نظر آئے گا. ایسے کرسٹل کے گھر ہوں گے کہ اس میں بیٹھے پوری جنت کا نظارہ کر رہے ہوں گے لوگ. وباطنها من ظاہرها, اور اس کا باطن ظاہر سے نظر آئے گا, یعنی جہاں کہیں بھی جائیں گے جنت میں آپ اپنے گھر کو وہاں سے دیکھ پائیں گے. پوچھا اعدہ اللہ لمن, اللہ یہ کس کے لیے تیار کیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ کس کے لیے تیار کیے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطعم الطعام وافش السلام وصلى باللیل والناس نیام, جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے, سلام کو عام کرتا ہے, رات کو تہجد پڑھتا ہے جب لوگ سو رہے ہوں, اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے لمن الان الکلام, جو اپنی زبان میں نرمی پیدا کرتا ہے, وتابع الصیام, اور پے در پے روزے رکھتا ہے. سلام کے کچھ آداب بھی انسان کو ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے. پہلا آداب یہ ہے گفتگو کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے, کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح الجامع کی روایت ہے 6122, سلسلہ صحیحہ 816, من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبو, جو سلام سے پہلے کلام کرنا چاہتا ہے اس کی بات کا جواب ہی نہ دو. اور دوسری روایت میں آتا ہے لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، جو سلام نہیں کہتا اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت ہی نہ دو. دوسرا ادب، چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کریں، اور پیدل چلنے والا جو بیٹھا ہوا ہے اس کو سلام کرے. صحیح بخاری کی روایت ہے 6231، یسلم الصغیر علی الکبیر، یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے. والمار علی القاعد، اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے. والقلیل علی الکثیر، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے. اگر تھوڑے لوگ جا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے ہی سلام کریں اور سارے کے سارے ہی جواب دیں. اگر وہ مشغول ہیں کسی نیکی کے کام میں تو یہ انداز بھی ہو سکتا ہے، یجزی عن الجماع، پوری جماعت کی طرف سے کفایت کر جائے گا. اذا مروا، جب وہ گزر رہے ہوں، ان یسلم احدہم، کوئی ایک ان میں سلام کہہ دے. ویجزی عن الجلوس، اور بیٹھنے والوں کی طرف سے بھی کفایت کر جائے گا. ان یرد احدہم، کہ کوئی ایک جواب دے دے. صحیح الجامع 2380، سلسلہ صحیح 1148. تیسرا ادب، سواری پہ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہے. یسلم الراکب علی الماشی، صحیح بخاری 32، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے. چوتھا ادب، ملتے اور جدا ہوتے وقت بھی سلام کہا جائے. صحیح الجامع 789، سلسلہ صحیح 186. اذا لقی احدکم اخاہ، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو ملے، فلیسلم علی، اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کو سلام کہے. فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَ أَوْ جِدَار أَوْ حَجَر ثُمَّ لَقِيَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، اگر ان کے درمیان درخت، دیوار یا پتھر آ جائے تو پھر ملاقات کرے، جدا ہوتے وقت بھی اور دوبارہ ملتے وقت بھی سلام کہے. پانچواں ادب، یہودیوں کو اہل کتاب کو سلام کی ابتدا نہ کرے. سلسلہ صحیح 2232، اذا مررتم بالیہود، جب تم یہودیوں کے پاس سے گزرو، فلا تسلموا علیہم، ان کو خود سے سلام نہ کہو. واذا سلموا علیکم، اور اگر وہ تم پہ سلام کریں، فقولوا وعلیکم، تو تمہیں کہنا چاہیے وعلیکم. چھٹا ادب، سلام میں یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کی جائے. صحیح الجامع 5434، سلسلہ صحیحہ 2194. لیس منا من تشبہ بغیرنا، اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں جو ہمارے غیر سے مشابہت کرتا ہے. لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، نہ تم یہودیوں کی مشابہت کرو نہ عیسائیوں کی مشابہت کرو. فإن تسلیم اليہود الإشارة بالأصابع، یہودیوں کا سلام انگلیوں سے سلام کیا جاتا ہے. وتسلیم النصارى، اور عیسائیوں کا سلام، الاشارۃ بالاکف، وہ ہتھیلیوں سے اشارہ کیا جاتا ہے. تو یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت بھی نہیں کرنی، یعنی غیر مسلم کے انداز اختیار نہیں کرنے. یہ سرحد پار اب جائیں تو لوگ کچھ نمستے نمستے کہہ کے سلام کہتے، کچھ لوگ اپنے بازو کو سر کے اوپر لے جا کے کہتے ہیں ست سری اکال. اور کچھ لوگ سلام کہنے کی بجائے کہتے ہیں سنگے دے جوڑے دے، تو سلام کو عام کرنا چاہیے. کچھ عربی لوگ کہتے ہیں صباح النور مساء النور، یہ جاہلیت کا سلام تھا. صباح الخیر مساء الخیر، صباح النور والسرور، یہ سب جاہلیت کے سلام تھے. مسلمانوں کا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منها. جب کوئی سلام کہے تو اس کا جواب اچھا دو یا اس جیسا دو. اس جیسا تو جواب ہوا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس سے اچھا کیا ہے؟ ومغفرتہ. اور وہ جو لوگ کہتے ہیں وجنت حلالہ ودوزخ حرامہ، اس کا کسی بھی حدیث میں تذکرہ نہیں. چوتھی حدیث، سلام اور آمین سے نفرت یہودیوں کا وطیرہ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین. یہودی جتنا سلام کہنے اور آمین کہنے پر تم سے حسد کرتے ہیں، اتنا کسی بھی چیز پر حسد نہیں کرتے. اس روایت کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ بنت الصدیق، جن کا نام تھا عبداللہ ابن ابی قحافہ، عثمان ابن عامر بن عمر ابن کعب بن سعد ابن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی القرشیہ التیمیہ المکیہ. آپ کی کنیت تھی ام عبداللہ. منگل کی رات کو یہ فوت ہوئی 27 رمضان المبارک میں اور 58 ہجری میں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا وتر کی نماز کے بعد. اور مومنوں کی ماں، 2210 روایتیں ان سے ہم تک پہنچی ہیں. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے امت اسلام کو کچھ خصوصیات سے نوازا ہے جو باقی امتوں کو نہیں ملی. ان خصوصیات میں سے خیر اور اجر کی خصوصیات اللہ کے رسول نے بیان کی، اور اسی بات کی خبر سیدہ عائشہ دے رہی ہیں کہ جب تم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو اور جب تم آمین کہتے ہو تو یہودی بہت جلتا ہے، اسی طرح جب تم سلام کہتے ہو تو یہودی بہت جلتا ہے. بھلا کیوں جلتا ہے؟ سلام پر کیوں جلتا ہے اور آمین پر کیوں جلتا ہے؟ سلام پر اس لیے یہودی جلتا ہے کہ اس پر سلامتی ہو، وہ اس پر رحمتیں ہوں، اسے برکتیں مل جائیں، کبھی نہیں ملنی چاہیے، جلتا ہے. آمین پر کیوں یہودی جلتا ہے؟ کیونکہ آمین کا مطلب کیا ہے؟ اللہم استجب دعاءنا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اور دعا کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اور اللہ تعالیٰ نے انعام کن لوگوں پر کیا ہے؟ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے اس کی بابت بیان کیا ہے.
اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا.
انعام کیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر، صدیقین، شہداء اور صالحین پر، اللہ عز و جلال ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ تو جب وہ آمین سنتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ان کو نبیوں کا ساتھ ملے؟ کبھی نہیں۔ صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ ملے؟ کبھی نہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسند امام احمد کی روایت ہے، ایک یہودی آیا اور اس نے اجازت لی اور آ کے کہتا ہے السلام علیک، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وعلیک۔ قالت، سیدہ عائشہ کہتی ہیں فہممت ان اتکلم، میرا جی چاہا میں بولوں، پھر دوسرا آیا، اس نے بھی آ کے یہی کہا السلام علیک، تو آپ نے فرمایا وعلیک۔ پھر تیسرا یہودی آیا اور آ کے کہتا ہے السلام علیک، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ابھی تیسرا جواب اللہ کے رسول نے نہیں دیا تھا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں بل السلام علیکم وغضب اللہ اخوان القردۃ والخنازیر، تجھ پہ موت ہو، تجھ پہ اللہ کا غضب ہو، او بندروں اور خنزیروں کے بھائیو، اتحیون رسول اللہ بما لم یحیہ به اللہ، تم وہ کیوں نہیں سلام کہتے جو اللہ نے اسے سلام کہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دیکھا، فقال مہ عائشہ رک جاؤ، ان اللہ لا یحب الفحش ولا التفحش، اللہ تعالیٰ فحش گوئی کو پسند نہیں کرتے۔ قالوا قولا فرددناه علیہم فلم یضرنا شیء ولزمهم الى يوم القيامه، آپ نے فرمایا ہم نے، انہوں نے کہا ہے السلام علیک، آپ پر موت ہو، تو اللہ نے ان کی تو قبول نہیں کرنی اور ہماری قبول ہو جائے گی۔ یہودی کن کو کہتے ہیں جن کا یہ وصف ہے کہ وہ آمین کو پسند نہیں کرتے اور اسی طرح سلام کو پسند نہیں کرتے؟ اور اللہ معاف فرمائے، آج اس یہودیوں کے پلڑے میں کچھ مسلمان بھی چلے جاتے ہیں، ان کو بھی آمین پسند نہیں آتی۔ اور حدیث کہتی ہے حتی ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضجہ، صحابہ اس قدر اونچی آواز سے آمین کہتے کہ مسجد میں گونج پیدا ہوتی۔ یہودی کنہیں کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کی قوم میں سے یہودی ہیں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں سے، جنہوں نے بات نہیں مانی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ان کی طرف بھیجا تورات دے کر، نبی بنا کر۔ بعض کہتے ہیں کہ یہودیوں کو یہودی اس لیے کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا جو بڑا بیٹا تھا یہوذا، یہ اس کی طرف نسبت ہے، اور عرب جو ہیں زال کو دال اور دال کو زال میں بدل دیتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہود یہ ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ہے، باطل اور منحرف افکار رکھنے والا جو دین ہے اس کو یہودی کہتے ہیں۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ ان کی نسبت ہود سے ہے، اور ہود کا مطلب ہے جب انہوں نے توبہ اور رجوع کرنے سے انکار کر دیا، انا ہدنا الیک، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو کہہ دیا تھا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن یہودیوں نے نہیں کہا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں یہودیوں کو یہودی اس لیے کہتے ہیں، یہ تہود سے ہے، تہود کا معنی التفات الى اليمن واليسرى، جب وہ تورات پڑھتے تھے تو دائیں بائیں حرکت کرتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں یہودیوں کو یہودی اس لیے کہتے ہیں، یہ حوادہ سے ہے، اور حوادہ مودت کے معنی میں ہے، ان کی آپس میں بڑی محبت ہے لیکن یہ باقی ہر ایک سے حسد کرتے ہیں۔ کسی اللہ تعالیٰ نے ان پہ پھٹکار ڈالی ہے ان کی بری عادات کی وجہ سے۔ ان کی سب سے بری عادت جو ہے، پہلی، وہ یہ ہے کہ یہ حق اور علم کو چھپانے والے۔
يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.
اے اہل کتاب، تم حق و باطل کو آپس میں ملتبس گڈ مڈ کیوں کرتے ہو؟ تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم علم ہے. دوسری ان کی بری عادت یہ ہے کہ یہ اللہ پہ جھوٹ بولنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے.
قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
جانتے تھے لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس یہودی آئے، صحیح بخاری کی روایت ہے 3635، اور کہنے لگے کہ ایک عورت نے نافرمانی کی ہے اور ایک مرد نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بتاؤ تورات میں تم رجم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو کہنے لگے، ہم انہیں ذلیل کرتے ہیں اور کوڑے لگاتے ہیں. تو عبداللہ ابن سلام نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اس میں تو رجم کا تذکرہ ہے. تورات لائی گئی، تورات کھولی گئی، تو جس جگہ پہ یہ لکھا ہوا تھا تو ان کے بڑے جو عالم تھے اس نے وہاں ہاتھ رکھ دیا. فوضع احدهم يده على آية الرجم، تو پہلی بھی بات پڑی اور بعد والی بھی بات پڑی. تو عبداللہ ابن السلام نے کہا، ارفع يدك، یہ ہاتھ اٹھاؤ نا ذرا. جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے آیت الرجم تھی. فقالوا صدق یا محمد، محمد نے سچ کہا ہے. تو جھوٹ بولنا اور حق کو چھپانا یہ ان کی بری عادت تھی. تیسری ان کی عادت جس وجہ سے ان پہ پھٹکار پڑی، یہ بڑے حسد کرنے والے ہیں.
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ،
جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس پہ حسد کرتے ہیں.
وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم،
یہ ان کے حسد ہے ان کی جانوں کی طرف سے، وہ چاہتے ہیں کہ ایمان کے بعد بھی تم کافر ہو جاؤ. چوتھی ان کی ایک غلط فطرت بن گئی ہے، فساد، فتنے اور جنگیں، یہ ان کی عادت ہے.
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا واللہ لا يحب المفسدين.
بندہ مومن کو حق بھی نہیں چھپانا چاہیے، کیونکہ یہودیوں کی عادت ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اللہ پہ، حسد نہیں کرنا چاہیے، معاشرے میں فسادی نہیں بننا چاہیے، فتنوں کو ہوا نہیں دینی چاہیے، اور جنگوں کو پسند نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح مسلمانوں کو ناپسند کرنا اور ہمیشہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی چال اور مکاری کرتے رہنا، یہ یہودیوں کی عادت ہے۔
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ،
تم دیکھو گے دنیا میں سب سے زیادہ دشمن مسلمانوں کا، مومنوں کا یہودی ہوگا۔ اس کی چھٹی صفت یہ ہے، یہ سارے کے سارے مشرک ہیں۔
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ،
صحیح بخاری کی روایت 437، قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ ٹکڑے کرے یہودیوں کے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ ساتویں ان کی صفت یہ ہے، نقض العہد، یہ کبھی بھی وعدے کے پابند نہیں ہوتے۔
اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون۔
آٹھویں ان کی صفت ہے، ان کے قول و عمل میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔
اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون۔
ان کی نویں صفت یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر بہت ہے۔
افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔
اور سب سے بری بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے ادبی کرنا، یہ ان کا ترہ امتیاز ہے۔ کس طرح بھی آپ نے حدیث سنی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتے ہیں السلام علیک، تجھ پہ موت ہو۔ کس طرح یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم یہ اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آمین سے کیوں نفرت ہے؟ اور آمین کا حکم، صرف ایک حدیث یاد رہنی چاہیے، صحیح بخاری 782، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، فقولوا آمین، تو تم آمین کہو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فقولوا آمین یجیبکم اللہ، تم آمین کہا کرو، جواب اللہ دیں گے، سنن نبی داود 972۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے فقولوا آمین، تو تم آمین کہو، جب امام آمین کہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ چوتھی روایت میں آتا ہے سنن ابی داود 931، رفع بها صوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو بلند کیا کرتے۔ حدیث نمبر 5، سلام کہنا اور کھانا کھلانا جنت کا باعث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم الطعام وافش السلام تور الجنان، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، تمہیں جنتوں کا وارث بنا دیا جائے گا۔ اس آیت کے راوی عبداللہ ابن الحارث بن جز بن معدی کرب بن عمر بن عسم بن عمرو بن عويج بن عمرو بن زبيد الزبيدي ہے اور ان کی کنیت ہے ابو الحارث. یہ مصر میں فوت ہوئے 86 ہجری میں. 11 روایتیں اس مبارک صحابی سے ہم تک پہنچی ہیں. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی جنت کا وارث بننا چاہتا ہے تو اسے لوگوں کو کھانا کھلانے کا شوق پیدا ہونا چاہیے, اور کھانا کھلانے کے ساتھ سلام کو عام کیا جائے. سلام کو عام کرنا یہ انسانیت کی مورل سپورٹ ہے, اور کھانا کھلانا یہ اس کی جسمانی سپورٹ ہے اور زندگی کی سپورٹ ہے. یہ دونوں کام کرنے والا ہمیشہ جنت کے راستے پہ رہتا ہے. آپ ویسے بھی کسی کو کھانا بھجوا سکتے ہیں, آپ ولیمے پہ بھی بلا سکتے ہیں, آپ عقیقے کے بھی بلا سکتے ہیں. عقیقہ جو ساتویں دن یا چودھویں دن یا 21ویں دن کیا جاتا ہے, آپ الوکیرہ پہ بھی بلا سکتے ہیں. جب کسی نے کوئی نیا گھر تعمیر کیا ہو یا بنایا ہو تو کسی کو دعوت پہ بلا سکتے ہیں, لیکن آپ الوضیمہ پہ نہیں بلائیں گے. وضیمہ کہتے ہیں موت کے وقت جو ماتم پہ بلایا جاتا ہے, اس کھانے پہ آپ نہیں جائیں گے. آپ النقیعہ پہ بلا سکتے ہیں, جب مسافر سفر سے واپس آئے تو وہ لوگوں کو بلا کے دعوت کر سکتا ہے. آپ الغدیرہ پہ کسی کو نہیں بلائیں گے, اور غدیرہ سے مراد یہ ہے بچوں کے ختنے جب کروائے جاتے ہیں تو ایسی دعوت کو قبول نہیں کیا جاتا. آپ المأدبہ, جو بغیر کسی سبب کے ویسے ہی کہا کہ جناب آج کھانا میرے پاس کھائیے گا, تو اس پہ بھی آپ بلا کے کھانا کھلا سکتے ہیں. آپ الازحاق پہ بھی بلا سکتے ہیں, جب بچہ سمجھدار ہوتا ہے تو اس کے لیے دعا کروانے کے لیے بھی کسی کو بلا کے کھانا کھلایا جا سکتا. آپ التحفہ پہ بھی بلا سکتے ہیں, کوئی بھی ملاقاتی اور زائر آئے تو اس کو کھانے سے محروم نہیں کرنا چاہیے. القراء اس پہ بھی آپ بلا سکتے ہیں, اور قراء سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کی عادت ہے کہ جب تک وہ کسی کو کھلاتا پلاتا نہیں اسے چین نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا بہترین اسلام یہ ہے تطعم الطعام, تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف, اور سلام کہو جس کو جانتے ہو یا جس کو نہیں جانتے. صحیح بخاری 1:2, صحیح مسلم 1:5:9. یہ تو اصحاب الیمین کی نشانی ہے کھانا کھلانا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کھانا کھلانے والا سب سے بہترین انسان ہے. سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, سلسلہ صحیحہ 444, خیاروکم من اطعم الطعام, تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. کھانا کھلانے سے تو جنت میں درجات ملتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدرجات افشاء السلام واطعام الطعام. درجات ملتے ہیں کھانا کھلانے سے, سلام کو عام کرنے سے. صحیح الجامع 5:9, سلسلہ صحیحہ 3:1:6:9. کھانا کھلانا تو افضل ترین عمل ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے, آپ نے فرمایا اشبعت جوعت ادخالک السرور علی مؤمن اشبعت جوعت. جب تم کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دو, کیسے؟ اس کی بھوک ختم کر دو. سلسلہ صحیحہ 1:994. کھانا کھلانا تو اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ترین عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تطرد عنہ جوعا, محبوب ترین اعمال میں سے یہ ہے کہ تم کسی کی بھوک دور کر دو. صحیح الجامع 176، سلسلہ صحیحہ 906. کھانا کھلانا تو جنت کا باعث بن جاتا ہے. اطعم الطعام وافش السلام تدخل الجنة بسلام. کھانا کھلایا کرو، سلام کو عام کیا کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. جامع الترمذی 1855، سلسلہ صحیحہ 571. کھانا کھلانا یہ تو وجوب جنت کا ذریعہ ہے. صحابی نے سوال کیا، اخبرنی بشیئن یوجب لی الجنہ، ایسی بات بتائیے کہ جنت میرے لیے واجب ہی ہو جائے. قال طیب الکلام، اچھی بات کیا کرو. بذل السلام، سلام کہا کرو. اطعام الطعام، کھانا کھلایا کرو. صحیح الترغیب 2699 اور سلسلہ صحیحہ 1939. کھانا کھلانا تو جنتی والا خانوں کے حصول کا ذریعہ ہے، اور روایت آپ سن چکے ہیں، ان فی الجنت لغرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها عدها اللہ لمن اطعم الطعام وافش السلام وصلى باللیل والناس نیام. اللہ عز الجلال ان احادیث کے مطابق ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.